আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستعينহু ওয়া نستغফিরহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইউসলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم۔ 31 مئی کو عالمی سطح پر انسداد تمباکو نوشی کا دن منایا گیا، یعنی ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے، اور پوری دنیا میں اس روز تمباکو نوشی کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے سیمینار منعقد ہوئے، الیکٹرانک میڈیا پر کئی پروگرام دکھائے گئے، پرنٹ میڈیا میں کئی آرٹیکل اس حوالے سے پرنٹ ہوئے، شائع کیے گئے۔ اسی حوالے سے شہر کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام بھی ایک سیمینار منعقد ہوا، اور مجھے بھی اس سیمینار میں شرکت کا موقع ملا۔ اس سیمینار میں مختلف پریزنٹیشنز کے ذریعے سے، مختلف موویز کے ذریعے سے، مختلف لیکچرز کے ذریعے سے تمباکو نوشی کی جو ہلاکت خیزی، اس کے نقصانات، اور پھر اس کے حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے کہ کتنے لوگ اس تمباکو نوشی کی وجہ سے شدید قسم کی بیماریوں سے دوچار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو محسوس ہوا کہ یہ تمباکو نوشی یہ ایک ایسا مضر کام ہے کہ اس کے خلاف ہمیں لوگوں کے اندر ایک شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے، وہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ تمباکو نوشی کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے جذبے کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اس مہم میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ اسی حوالے سے میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تمباکو نوشی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ گزارشات رکھوں گا۔ تمباکو نوشی مختلف صورتوں میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یہ سگریٹ کی صورت میں تو بہت عام ہے، اور اس کے علاوہ سگار کی صورت میں، حکے کی صورت میں، چلم، اور چلم کے بعد اب اسی کی ذرا ایک اور شکل آ گئی ہے نئی، شیشہ، اس کی صورت میں، پھر اس کے بعد پان میں تمباکو استعمال کر کے، اس کے بعد گٹکا، سپاری، چھالیا، پھر مختلف قسم کے پان مسالے وغیرہ، ان کے ذریعے سے یہ تمباکو نوشی یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تمباکو کا استعمال دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا، لہٰذا ہمیں براہ راست قرآن یا حدیث میں تمباکو نوشی کے بارے میں کوئی بھی ہمیں نص نہیں ملتی کہ ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں کہ یہ آیا حرام ہے یا حلال ہے۔ یہ تمباکو نوشی یہ یورپ میں، اسپین میں بہت بعد میں یہ دریافت ہوئی، اور اس کے بعد یہ پھر دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ علماء اکرام کے سامنے جب تمباکو نوشی کے حوالے سے ابتدا میں اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا تمباکو نوشی یہ جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، تو انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ بہرحال تمباکو کا نشہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا نشہ شراب کا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے احتیاط یہ برتی کہ اس کو حرام قرار نہیں دیا لیکن مکروہ قرار دیا، اور اس میں بھی پھر مکروہ کی بھی دو صورتیں رکھی گئیں کہ اگر کوئی شخص خود تمباکو نوشی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو کہا گیا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کا دھواں وہ دوسروں کو بھی متاثر کر رہا ہے، تو چونکہ اب اس میں ایک اور آدمی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل ہو رہا ہے کہ سگریٹ نوشی سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس طرح کا سگریٹ پینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تمباکو نوشی یہ تو اس میں انتہائی زہریلے اجزاء ہوتے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے، لہذا اس کے بعد پھر عالم اسلام میں مزید غور و فکر ہوا، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کے کچھ علماء نے، الازہر یونیورسٹی نے مزید کچھ ورلڈ فورمز پر تمباکو نوشی کو حرام کے درجے تک قرار دیا گیا۔ اب جن لوگوں نے بھی تمباکو نوشی کو کہا کہ یہ حرام ہے، ان کے پاس اس کے دلائل کیا ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے میں 8 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، معلوم یہ ہوا تمباکو کے اجزاء کا تجزیہ کر کے کہ ان میں سے اکثر اجزاء وہ ہیں جو کہ زہریلے ہیں، انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر، جیسے نکوٹین ہے، تار ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، آرسینک، بینزوپائرین ہے، اور یہ تمام چیزیں زہریلے اثرات رکھتی ہیں، یہ مضر صحت ہیں، اور لہٰذا حقیقت کے اعتبار سے یہ طیب نہیں بلکہ یہ خبیث چیزیں ہیں۔ اور خبیث چیزوں کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو جن چیزوں کے اندر خباثت ہے، جو مضر صحت ہیں اور جن میں زہریلے اثرات ہیں، وہ چیزیں ہرگز حلال نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی ایک شان سورۃ الاعراف آیت 157 میں ان الفاظ میں بیان ہوئی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ سعودی عرب میں جب یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ تمباکو نوشی حرام ہے، تو اسی آیت کو دلیل بنایا گیا۔ بعض سائن بورڈز کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ سگریٹ نوشی کے ممنوع ہونے کا جہاں اس کے اوپر ذکر تھا، تو دلیل کے طور پر ساتھ آیت کا یہ حصہ لکھا ہوا تھا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2، تمباکو نوشی کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات اس روز سیمینار میں ڈاکٹرز نے ہمارے سامنے واضح کی کہ 10 طرح کے کینسر ہیں جو کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں منہ کا کینسر ہے، پھر جلد کے کینسر ہیں، گلے کا کینسر ہے، پھیپڑوں کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، مسانے کا کینسر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انتہائی مہلک اور موذی بیماری ہے، اس کا ایک سبب یہ تمباکو نوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ استھما، سانس کی تکلیف، اس کا بھی وجہ ایک بنتی ہے یہی تمباکو نوشی۔ پھر دانتوں کی بیماریاں ہیں، منہ کی بیماریاں ہیں، دماغی امراض ہیں اور عوارض قلب ہیں، نظام ہاضمہ کی خرابیاں ہیں، یہ تمباکو نوشی ان سب بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ تمباکو نوشی سے یہ نقصان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سگریٹ پی رہا ہے، پھر بھی تمباکو پان کے ذریعے استعمال کر رہا ہے، پان مسالے کے ذریعے سے سپاری اور چھالیا اور یا گٹکے کا استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ حکے کے ذریعے سے کر رہا ہو، چاہے شیشے کے ذریعے سے کر رہا ہو، اس کو معلوم ہے کہ تمباکو نوشی کے یہ نقصانات ہیں، پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ مال اس لیے نہیں ہے کہ اس مال کو تم ضائع کر دو اس طرح کی فضول چیزوں کے استعمال میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت 195۔ تو گویا ایک شخص اپنے پیسے سے، اپنے ہاتھوں سے تمباکو نوشی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے یہ عمل یہ پھر حرام قرار پائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی بھی زہریلی شے استعمال کر کے خودکشی کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یعنی تمباکو نوشی، اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہے, یہ حدیث بخاری بھی ہے کی بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے, کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو خود سوچئے کہ کس قدر محرومی ہے کہ ہم گویا سگریٹ نوشی کر کے یا تمباکو نوشی کر کے ہم خودکشی کے مرتکب ہو کر نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم, ہم اس کا بھی سودا کر رہے ہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. لہذا آدمی کو کوشش کرنے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس خودکشی کی حرکت سے بچائے. اللہ کے رسول کا ارشاد ایک موقع پر سامنے آیا, جنگ میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ فوت ہو چکا ہے. عام لوگ یہی سمجھے کہ یہ شہید ہے, لوگوں نے کہا کہ دیکھو شہید ہو گیا, یہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں, یہ جنگ میں زخمی ہوا تھا اور زخموں کی تکلیف بہت تھی, لہذا اس نے خود خنجر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. لہذا یہ حالانکہ میدان جنگ میں پہنچ گیا, اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتا اور فوت ہو جاتا, شہید ہو جاتا تو جنت میں جاتا, لیکن خودکشی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا اور جہنم میں چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مضر شے سے, تمباکو نوشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر تین, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے, اگر زیادہ استعمال سے نشہ ہوتا ہو تو اس کا قلیل استعمال بھی حرام ہے. تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقدار میں تمباکو کھا لے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ہوش میں نہیں رہے گا, اس کا سر چکرائے گا. تو اگر وہ تھوڑا بھی استعمال کر رہا ہے تو تب بھی وہ حرام ہوگی, ابو داؤد کی روایت ہے. اسی وجہ سے علماء اکرام انہوں نے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا. پھر نمبر چار, تمباکو نوشی پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ پیسہ, یہ اسراف نہیں ہے بلکہ تبذیر ہے. اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اگر آدمی نے کسی ضرورت کے کام پر, کسی ضرورت کی مد میں زیادہ خرچہ کر دیا تو یہ اسراف کہلائے گا. وہ اچھا کھانا, معیاری کھانا کھا سکتا تھا 25 روپے میں بھی, 30 روپے بھی, لیکن اس نے وہ کھانا کھایا جا کے 500 روپے میں, 1000 روپے میں, تو اب یہ جو اس نے اتنا زیادہ خرچ کر دیا اسراف کہلائے گا. لیکن کھانا انسان کی ضرورت تھی, اس نے کھانا تھا, ہاں یہ ہے کہ اس نے پیسہ زیادہ خرچ کر دیا. اس کے برعکس بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اگر اس مد میں خرچ کر دیا تو پھر یہ اسراف نہیں ہے, یہ تبذیر ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا, ان اللہ لا یحب المسرفین, لیکن جو لوگ بیجا خرچ کرتے ہیں پیسہ, بلا ضرورت پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا, دیکھو پیسے کو بالکل بیجا مت خرچ کر دو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک پیسے کو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27. یہ پیسے کی ناقدری ہے, ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا, ایک نعمت ہے یہ, اسی پیسے کو جائز کام پہ خرچ کریں گے, یا اللہ کی خوشنودی کے لیے حقوق العباد میں خرچ کریں گے, کسی بندے کی مدد کر دیں گے, یا حقوق اللہ میں خرچ کر دیں گے, دین کی تبلیغ کے لیے, دین کے غلبے کے لیے لگا دیں گے, تو یہ پیسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, یہ پیسہ ہمارے لیے قیامت اور آخرت کا توشہ بن جائے گا. لیکن اگر ایک شخص اسی پیسے کو برباد کر رہا ہے ایک بالکل غیر ضروری کام میں, بلکہ ایسے کام میں جو کہ اس کے لیے مضر صحت ہے, تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ پیسے کی ناشکری ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان کیا تھا, وہ اپنے رب کا ناشکرا تھا. اللہ نے اسے بھی ایک بہت اعلیٰ مقام دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اور اس اپنی ناشکری کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا مستحق ٹھہرا, لعنت زدہ ہوا, راندہ درگاہ ہوا. پھر یہ پیسہ جو کہ ہمارے پاس ہے, یہ پیسہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ پیسہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس پیسے کے بارے میں دو سوال کرنے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ روز قیامت آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. زندگی کے بارے میں کہ تم نے زندگی اپنی ان کاموں میں لگائی, جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کے شب و روز کن مشاغل میں صرف کیے, پھر سوال ہوگا تم نے مال کن ذرائع سے کمایا, اور پھر سوال ہوگا کہ تم نے مال کس مد میں کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم تم تک پہنچا تم نے حاصل کیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو خود سوچے کہ ملا کو جا کر کیا جواب دیں گے کہ اللہ یہ پیسہ میں خرچ کرتا رہا ایک بلا ضرورت کام میں، اور اس کی وجہ سے میں خود اپنی ہلاکت کا سامان کرتا رہا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی تین طرح کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جس شخص کا بھی اللہ سے کچھ تعلق ہے اس طرح کے الفاظ اس کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں، کہ گویا اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ایک وہ جو کہ فحش گوئی کرے، بات بات پر زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں یا بیہودہ کلمات نکل رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو کہ بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو مال کو بے جا خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے پیسہ یہ پورے معاشرے کی ایک امانت، پیسہ کسی اچھے پروجیکٹ پر کسی اچھے کام میں لگ جائے اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت 5 میں، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ اپنے مال یہ ناسمجھ لوگوں کو مت دے دیا کرو۔ یتیموں کے بارے میں وہاں پر ساری بحث چل رہی ہے، فرمایا جب تک یتیم ابھی ناسمجھ ہے اسے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں، اس کے ہاتھ میں مال مت دو اس کا، اس لیے کہ وہ بیچارہ ناسمجھ ہے، وہ مال کو بیجا خرچ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ناسمجھ لوگوں کے ہاتھ میں وہ مال مت دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کے جس کو اللہ نے تم سب کے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو وہ جو پورے معاشرے کا ایک سرمایہ اور ایسٹ ہے، اس پیسے کو ہم اس طرح سے جلا کر اور پھونک دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے شعور اور احساس عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ پھر نمبر 5، تمباکو نوشی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے، اور کسی دوسرے کو تکلیف دینا شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک تو تکلیف دی جاتی ہے بو کی وجہ سے، جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پھر منہ سے اس کی بو آتی ہے۔ اب جو بھی ان کے قریب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ان سے گفتگو کر رہا ہے، خاص طور پر بچوں کو اپنے پیار کرتے ہیں یا اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، تو ان سب کو ان کے منہ کی اس بسان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے، ان کا دھواں یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ ان کے جسم سے نکلا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر بہت ساری آلودگی ہے جو ان کے اندر کی بھی ہے، اور یہ اگر دھواں کسی اور کے وجود میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف اور وہ پریشانی اور اس کی وجہ سے کوئی بیماری اس کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کہ چاہے کوئی شخص خود سگریٹ پیے اور چاہے کسی اسموکر کا دھواں کسی اور کے جسم میں جائے، نقصان دونوں کا بالکل برابر ہے۔ تو ایک انسان نے خود تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا، اور اپنے عمل کی وجہ سے وہ دوسرے کو بھی بیماری اور دوسرے کو بھی ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے، تو یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ پھر اسی طریقے پر بہت ساری بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں وہ اسی دھوئیں کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو خود کوئی بیماری ہے اور اس کے بعد اس نے اس کے سگریٹ یا اس کے حکے یا اس کے شیشے کی وجہ سے جو دھواں جو ہے وہ دوسرے کے وجود میں گیا، وہ بیماری جا کے دوسرے شخص کو بھی لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ یہ پان کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے وہ تھوک وہ دوسروں کے اوپر بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر گویا یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں۔ اور ارشاد ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر آپ کا ایک اور ارشاد ہے، یہ حدیث تو ہے بخاری کی، ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ تکلیف نہ دو اپنی ذات کو بھی اور نہ ہی دوسروں کو بھی۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کے گھر کے برابر رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کسی وقت ہم مجلس سے بیٹھنے والا ہے۔ ولجار الجنوبے، سورہ نساء آج 36 میں آتا ہے کہ پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھنے والا ہے۔ آپ کسی دفتر کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، آپ کی میز ہے، آپ کے ساتھ ہی دوسرے بھائی کی میز ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو آپ کا پڑوسی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہم نے اس پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے کہ اس کو تکلیف ہو۔ لیکن ایک آدمی سگریٹ پی کر اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے اور بو کی وجہ سے اپنے اس پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول انتہائی غضبناک انداز میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام کانپ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات کس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں کہ جو حرام ہے، دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے اور تمباکو نوشی کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹی بات عرض کر رہا ہوں، کہ بو پیدا کرنے والی اشیاء کھا کر جو لوگ آئیں انہیں مسجد میں مت آنے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، بلکہ آپ کے الفاظ سخت ہیں کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں مت آنے دو جو ایسی چیز کھا کر آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بو پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ جو لوگ لہسن اور پیاز کھا کر آتے ہیں، وہ لہسن اور پیاز خاص طور پر عرب کا، اگر اس میں بو ہوتی ہے اور انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی اس کی بو کو ختم کرنے کی، اور وہ چیزیں کچی استعمال کر لیں جس سے منہ میں بو پیدا ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ اس لیے آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی بو سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو شخص بھی یہ تمباکو استعمال کرنے والا ہے، اس کے منہ میں اس کی بو پیدا ہوتی ہے، مسجد میں آتا ہے تو جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی سانس کی وجہ سے وہ بو دوسرے پر بھی منتقل ہوتی ہے، اور مسجد تو ہے ہی فرشتوں کی جگہ، وہاں فرشتے اللہ کے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس بو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہذا صرف بات پیاز اور لہسن کی نہیں، بلکہ ہر ایسی شے کہ جس سے منہ میں بو پیدا ہوتی ہو، اس کے استعمال کے بعد مسجد میں آنا، آپ نے فرمایا کہ ان کو منع کرو، ان کو مسجد میں مت آنے دو۔ یہ وہ سخت اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں کہ جن کی بنیاد پر علماء کرام نے کہا کہ ابھی تمباکو نوشی یہ حرام کے درجے پر ہے۔ نمبر 7، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفائی یہ ایمان کی شرط ہے، الطہور و شطر الایمان۔ اور ایک اور ارشاد میں آپ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور تمباکو نوشی کی وجہ سے یہ صفائی کا معاملہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کے منہ سے، اس کے کمرے سے، اس کے بستر سے، اس کی گاڑی سے، گویا ہر متعلقہ شے سے وہ تمباکو کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ نسوار کھا رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ پان کھا رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ اس پان کی پیک پھینکتے ہیں۔ کبھی اگر آپ نے سرکاری دفاتر میں گئے ہوں تو خاص طور پر اس کے زینے وغیرہ پر آپ دیکھیں گے تو کس قدر جو ہے وہ پان کی پیک کے وہاں پر داغ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے کہ شدید ایک جو ہے وہ وحشت اور نفرت سی ہو رہی ہوتی ہے، ایک عجیب کراہیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بس میں ایک شخص سفر کر رہا ہے اور کھڑکی سے منہ نکال کر وہ پان کی پھینک تھوکتا ہے، اور بعض اوقات وہ کسی اور پر پڑ جاتی ہے، کسی اور گاڑی پر پڑ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسی گندگی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، اور گویا یہ اللہ کے رسول کے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے خلاف ورزی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ معاشرہ پاکیزہ ہو، معاشرہ صاف ستھرا ہو، جبکہ تمباکو نوشی کے ذریعے سے ہم ایک طرف اس کے دھوئیں کے ذریعے سے پوری فضا کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف نسوار کے ذریعے سے اور پان کی پیک کے ذریعے سے ہم پورے معاشرے کے اندر اور گندگی اور جراثیم یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 8، تمباکو نوشی کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی املاک وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ جلتا ہوا سگریٹ کسی قالین پر پڑ گیا، کسی کپڑے پر پڑ گیا، کسی پردے پر پڑ گیا کھڑکی کے، یا کسی فرنیچر وغیرہ پر پڑ گیا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے آتش زدگی ہوگی اور عمارتیں جل گئیں، املاک جل گئی، اور بعض اوقات بے قصور انسانوں کی اس کی وجہ سے ہلاکت ہو گئی۔ تو ہر ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی ہلاکت اور تباہی اور انسانوں کی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہو، وہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، 8 نکات میں نے رکھے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ یہ کچھ علماء کرام نے دیا۔ تمباکو نوشی سے انسان کو کچھ اور محرومیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، جو تمباکو نوشی کرنے والے ہیں وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی حرکت یہ اچھے لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پھر ان کے بعد ان کے جو منہ وغیرہ سے بو آتی ہے، یا پان کھاتے ہوئے جو تھوک وغیرہ کے چھینٹے وہ منہ پر آتے ہیں، تو پھر آدمی ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے کہ اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کیسی ہے، اگر تم عطر فروش کی دکان پر جاؤ گے، عطر نہ بھی خریدو، لیکن تمہیں خوشبو ضرور حاصل ہوگی، وہ خوشبو تمہارے وجود میں، تمہارے لباس میں رچ بس جائے گی، اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک بھی خوشبو پہنچتی ہے۔ پھر اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کیسی ہے کہ اگر وہاں پر دامن پر کوئی سیاہی نہ بھی لگے، تب بھی بو اور دھواں انسان کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو تمباکو نوشی کرنے والے اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ، ان کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، اس تمباکو نوشی کی وجہ سے عبادات میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ عادی ہے سگریٹ پینے کا، اب وہ روزے میں سگریٹ نہیں پی سکتا، لہذا بڑی بے چینی کے ساتھ وہ روزے کے اوقات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور روزے میں جو روحانیت اور للہیت اور جو تقویٰ پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر گھڑی کو وقت پورا کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ روزے کا وقت مکمل ہو، افطار ہو، اور وہ پھر فوراً تمباکو نوشی کی طرف جا سکے۔ اور پھر ایسے لوگ فرض روزے تو مجبوراً رکھ ہی لیتے ہیں، وہ رکھنے ہی ہیں، لیکن نفلی روزہ جس کا کہ کتنا اجر و ثواب احادیث میں آتا ہے، وہ نفلی روزے سے بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں گا اور اس کے بعد مجھے تمباکو کی طلب ہوگی اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی، تو گویا آدمی نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ پھر نمبر تین، دینی محافل میں استفادے سے محروم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے تمباکو نوشی کی، ذرا کسی دینی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کسی سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ محفل ختم ہوتا کہ جلد از جلد وہ سگریٹ سلگا سکے، اور پھر بعض اوقات محفل کو درمیان میں چھوڑ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک محفل کے اندر آدمی رہ کر نہ جانے کون کون سی دین کی باتیں سیکھ سکتا تھا، جس سے اس کے علم کو بھی تقویت ہوتی، اس کے عمل کو بھی جلا ملتی، لیکن وہ اس بری عادت کی وجہ سے ان تمام روحانی اور اخلاقی فائدوں سے محروم رہا۔ پھر نمبر چار، جو لوگ کسی بھی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر وہ نشہ انہیں بروقت نہ ملے تو اس کے بعد وہ بعض اوقات غیر اخلاقی طرز عمل اختیار کرتے ہیں، چٹڑا پن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں سے بدتمیزی پیدا کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اگر وسائل نہ ہوں یہ حاصل کرنے کے اپنے نشہ آور چیز کو، تو پھر وہ چوریاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات جھوٹ بول کے کہیں سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات قرض لے کے اس بری عادت کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بھیک مانگے اور یہ نشہ کرے۔ اور پھر حدیث ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا فوج کوئی کرنے والے کو، بھیک مانگنے والے کو، اور پیسہ بھیجا خرچ کرنے والے کو۔ اور نمبر پانچ، پھر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی تمباکو نوشی کرنے والا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ سگریٹ کا غلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے وہ بعض اوقات پسو پیش کر جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سگریٹ کی مصیبت، یہ اس کی طلب یا تمباکو کی طلب اسے ایسا مجبور کرتی ہے کہ بس اس کے بعد اس کا نہ اللہ کی طرف دھیان لگتا ہے، نہ کسی نیک کام میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، اور وہ فوراً چاہتا ہے مجھے کوئی موقع ملے اور میں جلد از جلد اپنے تمباکو کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس کے معاملات کو طے کر رہے ہیں، یا یہ تمباکو نوشی کی بری عادت اس کے معاملات کو طے کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی بات، انسان ایک غیر سنجیدہ مثال بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ سگریٹ نوش، تمباکو نوشی کرنے والا، وہ اس کا کوئی اچھا امیج، اس کی کوئی اچھی شخصیت وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر کوئی استاد سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو طالب علموں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، والد اگر سگریٹ نوشی کر رہا ہے اولاد پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آئیڈل بنا لیتے ہیں اپنے استادوں کو، لوگ مثال بنا لیتے ہیں اپنے والدین کو۔ لہذا اگر استاد یہ کام کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی کر لینا چاہیے، اگر ہمارے والدین یہ کام کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ کام کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے وہ دیکھتے ہیں کہ والد نے یا والدہ نے سگریٹ پیا ہے، اور جو پھر سگریٹ کا ٹکڑا انہوں نے پھینکا ہے وہ چوری سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد خود بھی اس سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آیا آخر اس میں کیا ایسی لذت ہے
کہ جس کا استعمال ہمارے والد یا والدہ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے سگریٹ نوشی کی بری عادت یہ پھر اولاد میں اور شاگردوں میں ان میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مزید کچھ محرومیاں ہیں جو کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ مضرتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے فتویٰ دیا سعودی عرب کے علماء نے، کچھ علماء نے، اسی طریقے پر الازہر کے علماء نے، اور بعض اوقات اور انٹرنیشنل فورمز پر جب مسلم فقہ کی کانفرنسیں ہوئیں تو وہاں پر بھی یہ فتویٰ دیا گیا کہ سگریٹ، یعنی بلکہ سگریٹ کیا کہیے، تمباکو بنانا، یعنی اس کے حوالے سے کوئی فصل کاشت کرنا یا پھر تمباکو کو استعمال کے قابل بنانے کی کسی قسم کی کوئی فیکٹری لگانا اور اس عمل میں حصہ لینا، پھر تمباکو کو درآمد کرنا، تمباکو کو برآمد کرنا، تمباکو بیچنا، اس کا استعمال کرنا، کسی اور کو یہ چیزیں پیش کرنا، یہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ تو جو شخص بھی تمباکو نوشی کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کر رہا ہے، خواہ وہ اس کے حوالے سے کوئی زراعت میں حصہ لے رہا ہو، یا اس نے فیکٹری لگائی ہو، فیکٹری میں کام کر رہا ہو، اور یا یہ ہے کہ اس کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہو، یا اس کو بیچ رہا ہو، یا درآمد کرے، یا برآمد کرے، یا استعمال کرے، یا کسی اور کو بھی پیش کرے، تو گویا یہ سارے کا سارا عمل ایک گناہ کے اندر، ایک حرام کام کے اندر تعاون ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ پھر مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شے حرام ہے اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے۔ جب شراب حرام کی گئی تو اس وقت ایک ساتھی آپ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نے شام سے بہت ہی ایک اعلیٰ کوالٹی کی شراب میں نے منگوائی تھی اور اب حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں نے جو شراب منگائی ہے کم از کم میں اسے غیر مسلموں کے اندر بیچ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو چیز تمہارے لیے حرام ہے وہ ان کے لیے بھی حرام ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ شراب کو ضائع کر دو۔ اور یہ تو صحابہ اکرام کی تربیت تھی، وہ لسن اینڈ اوبے کے ایسے خوگر تھے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم آتا تھا اس پر سر تسلیم اپنا خم کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو چیز حرام ہے، جس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ذہنوں کے اندر آنی چاہیے۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر ہم برس عظیم میں بھی علماء اکرام تک اگر ہم یہ تمباکو نوشی کے مضر اثرات، اس کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر یہ پورے اعداد و شمار ان کے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بر صغیر کے علماء اکرام بھی وہ اس حوالے سے اپنے اس فتوے پر نظر ثانی کریں گے کہ تمباکو نوشی یہ محض مکروہ ہے، بلکہ وہ بھی پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کی حرمت کا فتویٰ دیں گے۔ اب بعض لوگ تمباکو نوشی کے لیے اپنے ہاں کچھ نہ کچھ وہ بہانے وہ پیش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے جواز پیش کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمباکو نوشی کی وجہ سے ہمارا نظام ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور ہمیں ویسے قبض کی شکایت ہوتی ہے، لیکن اگر سگریٹ وغیرہ پی لیں تو قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن خود سوچئے کہ ایک چیز کا ایک تو فائدہ ہے، اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ تو خود سوچئے کہ آیا اتنے بڑے نقصانات کی وجہ سے ہم کسی وقتی فائدے کو، ہم اس کی وجہ سے غلط چیز کو استعمال کریں؟ قبض کو دور کرنے کی اور بھی تدابیر ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے جب قرآن مجید میں شراب اور جوئے کے معاملے کے حوالے سے پہلی بات آئی تو کیا آئی؟ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ شراب اور جوئے میں گناہ کا پہلو بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ وقتی فائدے ہیں، کوئی دنیا کے فائدے ہیں۔ جوئے کی وجہ سے کبھی ہاتھ لگ گیا، چانس مل گیا اور کوئی بڑی رقم بغیر کسی محنت کے ہاتھ آ گئی۔ اسی طریقے پر شراب کے ذریعے سے آدمی نشے میں آ کر کچھ وقت کے لیے دنیا کے مسائل سے غافل ہو گیا، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا، لیکن یہ حقائق سے محنت سے فرار رہی۔ اگر جوئے کے ذریعے سے حرام کمائی انسان کے کھاتے میں آ بھی گئی، اس حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا، کبھی اس کی وجہ سے انسان کی عبادات کے اندر اللہ کی طرف توجہ اور خشوع حضور پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال وقتی طور پہ آدمی کو کچھ فائدہ نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو شراب اور جوا ہے اس میں گناہ کا پہلو بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بظاہر کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن آگے فرمایا وہ اسم ہما اکبر و من نف اہما، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے فائدہ کے پہلو سے بہت بڑا ہے، کہیں بڑا ہے۔ اسی طریقے پر سگریٹ نوشی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، باقی یہ ہے کہ وقتی طور پر شاید آدمی کہے جی مجھے اس سے یہ فائدہ میں ہوتا ہے، یہ ریلیف ملتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف دن میں ایک سگریٹ پی لیتا ہوں، میں تو زیادہ نہیں پیتا۔ نہیں، بعض اوقات ایک سگریٹ کی وجہ سے بھی انسان کو وہ نقصان ہو سکتا ہے جو کہ بعض اوقات زیادہ سگریٹ پینے سے ہوتا ہے، تو کچھ پتہ نہیں کہ ایک انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے، اور بعض اوقات کوئی تھوڑا سا زہریلا کوئی سگریٹ کا حصہ وہ اس کے لیے ہلاکت خیزی کا سبب بن جائے۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دی کہ اگر کسی شے کے زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہو، نقصان پہنچتا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں بزرگ ہیں، ان کی عمر 80 سال ہے، وہ تو سگریٹ پیتے رہے، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو پروفیسر جاوید صاحب نے ہمارے سامنے عدد و شمار رکھے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 50% لوگوں کو اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے بڑی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کو سگریٹ نوشی کی وجہ سے یہ بتا دیا جائے کہ بھائی چانس ہے تمہیں بھی یہ مہلک بیماری لگنے کا، جیسے مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ ٹیبلٹ آپ روز کھایا کرے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس میں 5% چانس یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو فلاں نقصان ہو جائے گا، آپ کے دماغ پر اثر ہو جائے گا، کوئی آپ کی دماغ کی رگ وغیرہ اس سے متاثر ہو جائے گی۔ تو آدمی اگر 5% نقصان، اتنا خطرناک نقصان اگر وہ محسوس کر لے تو وہ اس سے اجتناب کرے گا کہ پتہ نہیں کہیں یہ 5% جو نقصان کا پہلو ہے کہیں یہی سامنے نہ آ جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کسی شخص کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، لیکن تب بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جن کو اس کی وجہ سے بیماریاں ہوئی ہیں، تو آدمی کیوں رسک لے؟ آدمی کو اپنے آپ کو اس رسک سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سکون مل جاتا ہے، ایک سگریٹ کش لگاتے ہیں سکون ملتا ہے اور ہماری ذہنی صلاحیت پر خوب کام کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری نفسیاتی باتیں اور جھوٹی تسلیاں ہیں، ذرا سی وقتی کو فائدہ ہو گیا، لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ چھوڑوں گا لیکن آہستہ آہستہ گریجولی چھوڑوں گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، جو لوگ ایک ہی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی عادت بڑھ بھی جاتی ہے، ایک کے بعد دو کر دیتے ہیں، تین کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، توفیق مانگتے ہوئے ایک دم فیصلہ کرنا چاہیے کہ بس اب کل سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، جن کے بہت بڑے احسانات ہیں اور ان کی بڑی عمدہ تصانیف اور کتابیں ہیں، علامہ اقبال کے یوں کہیے کہ وہ مانوی اعتبار سے ایک ان کا تسلسل تھے، ان کے صاحبزادے محمود صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے اب سگریٹ نہیں پینا تو میں نے ایک دم اسے چھوڑ دیا۔ اور اگر آدمی کی ول پاور ہو، آدمی طے کر لے کہ یہ چیز انتہائی ہلاکت خیز ہے، اس سے دنیا کے اندر بھی تکلیفیں اور بیماریاں آ سکتی ہیں، اور انسان خودکشی کی موت وہ حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا سودا بھی کر سکتا ہے، تو آدمی طے کر لے کہ بس نہیں، اب اس کے بعد میں نے یہ سگریٹ نہیں پینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بعض اوقات لوگ حج پر جا رہے ہوتے اور مجھے اگر معلوم ہو کہ یہ آدمی سگریٹ نوشی کرنے والا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد کی زندگی اور حج سے پہلے کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ حج کے بعد اگر آدمی وہاں سے توبہ کر کے تبدیل ہو کے آ جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کئی احسانات کیے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض عبادات دی ہیں، یہ عبادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اعتبار سے بھی ایک نعمت ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی ہم بعض بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ خود سوچئے کہ ہم رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور روزے کے دوران ایک شخص اپنے آپ کو ہر ممنوع چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ سگریٹ نوشی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارا رمضان کا مہینہ یہ ہماری زندگی میں ایک انقلابی مہینہ ثابت ہوگا، اس مہینے میں جہاں ہم دن میں بارہ تیرہ چودہ گھنٹوں کے لیے سگریٹ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، انشاءاللہ بس اب ہم اس مہینے میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم بالکل ہی سگریٹ کی لعنت کو چھوڑ دیں گے، تمباکو کی لعنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمارے روزے اللہ نے قبول کر لیے۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی علامت دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ کوئی شخص رمضان سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے بعد پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے روزے قبول فرما لیے۔ اسی طریقے پر اعتکاف میں ہم جاتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اور یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے کہ وہاں جا کر بھی سگریٹ نوشی کی جائے، تو ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے اور پورے دس دن اپنے آپ کو تمباکو نوشی سے بچائے، تو یہ اس کے اعتکاف کی قبولیت کی علامت ہوگی کہ اعتکاف سے پہلے یہ شخص تمباکو نوشی کرتا تھا، ایک ایسا کام کرتا تھا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی تھا، لیکن اعتکاف کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ بعض اوقات مجھے موقع ملتا ہے حاجیوں کے لیے کسی تربیت گاہ میں بیان کا، تو میں وہاں پر بھی خاص طور پر جا کر یہ بات رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی سعادت دے رہا ہے، اگر آپ کا حج قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج سے پہلے زندگی میں جو بھی خرابیاں اور جو بھی گناہ اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، انسان حج میں جا کے اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب میں یہ کام چھوڑنے کی پوری کوشش کروں گا، اے اللہ تو مجھے اس عہد پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر حج سے پہلے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ حج کے بعد ہم نے سگریٹ نوشی نہیں کرنی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ حج سے پہلے بھی غلط کام تھے اور حج سے آنے کے بعد بھی غلط کام ہو رہے ہیں، تو اصل فیصلے تو قبولیت کے اللہ کیا ہوں گے، لیکن دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی کا یہ حج قبول نہیں ہوا، اس حج کے عمل نے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے تزکیے کے لیے، ہمارے کردار اور ہماری سیرت کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ ساری عبادات عطا فرمائی ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں تو اللہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ انسان کو برائی سے اور بہائی کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس تمباکو نوشی کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمباکو نوشی کے جو بھی نقصانات ہیں صحت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کے اعتبار سے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے جہنم کا جو اندیشہ ہے، ہم ان خطرات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جب میں خود چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے، تو مجھے یہی خواہش، یہی دعا، یہی تمنا اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خطرے میں ہو، ان کی آخرت بھی خطرے میں ہو، مجھے اس سے انہیں روکنا چاہیے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو جس چیز سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ لہذا ہم اس کیسٹ اور اس خطاب کا مقصد بھی کیا ہے، اس سی ڈی کی تیاری کا مقصد بھی کیا ہے، تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، ہم اس سے کچھ باتیں اپنے ذہن میں تازہ کریں، اور ہر محفل میں ہر موقع پر یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو، اور اس کے بعد لوگ جو کہ اس عمل کو اب تک صرف مکروہ سمجھ رہے تھے، وہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے حرام ہے، یہ ان کے لیے خودکشی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور میں خاص طور پر درخواست کروں گا علماء اکرام سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑا منصب دیا ہے، وہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں، ان کے پاس ہر جمعے کے دن لوگ خود چل کر آتے ہیں اور ان کی باتوں کو، ان کے ارشادات کو سنتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس موضوع کو اپنے جمعے کے خطابات میں زیر بحث لائیں، وہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں معاشرے کے اصلاح کا۔ الحمدللہ کے کئی اعتبارات سے وہ اصلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن اس اعتبار سے بھی ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں۔ میں ایک مسجد میں 20 سال سے جمعے کا خطاب کر رہا ہوں، لیکن میری توجہ کبھی اس موضوع کی طرف تھی ہی نہیں۔ جس روز میں آغا خان یونیورسٹی میں سیمینار میں شریک ہوا، اور اس روز وہاں پر بعض ساتھیوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا کہ اس سیمینار کے اندر شرکا کی تعداد کم ہے، تو میں نے وہاں پر شرکا کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ نہیں، چاہے شرکا کم آئے ہوں چاہے زیادہ ہوں، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور ہمارا اصل کام صرف یہ ہے کہ ہم صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، باقی یہ ہے کہ اثرات اور نتائج وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج اس سیمینار میں کم لوگ ہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جس مسجد میں جمعے کا خطاب کرتا ہوں وہاں تقریباً 500 حضرات اس اجتماع جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ وہاں جا کر اسی موضوع کو اپنے گفتگو میں لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ یہ تمباکو نوشی کے نقصانات اور تمباکو نوشی کی تباہ کاریاں انشاءاللہ اس جمعے کے خطاب کے ذریعے سے کئی لوگوں تک پہنچیں گی۔ اسی طرح سے جو بھی اساتذہ اکرام ہیں اور جو بھی دانشور حضرات ہیں کہ جن کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کوئی پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ وہ اس تمباکو نوشی کے مضر جو بھی اس کے اثرات ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اسی طرح سے جو لوگ لکھنے والے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے آرٹیکلز میں، اپنے مضامین میں اس تمباکو نوشی کی ہلاکت خیزی سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور پھر جو جس فورم پر آتا ہے اگر اس کی رسائی کسی الیکٹرانک فورم تک ہے تو وہاں پر بھی ان موضوعات کو زیر بحث لائے، وہاں پر بھی ڈاکٹرز کو مدعو کیا جائے، ایسے علماء کو مدعو کیا جائے جو کہ اس فورم کے ذریعے سے ذرا وسیع پیمانے پر لوگوں کو اس تمباکو نوشی کی ہلاکت خیزی سے آگاہ کریں۔ نمبر دو، ہماری حکومت نے تمباکو نوشی کو روکنے کے لیے بعض سخت قوانین بنا رکھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے قانون بنانے والے خود ہی ان قوانین سے غافل ہیں۔ یورپ میں بھی تمباکو نوشی کو روکنے کے لیے قوانین ہیں اور وہاں پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس تمباکو نوشی کی دریافت یورپ میں ہوئی، اسپین میں، اور وہیں سے پھر یہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی پھیلی ہے۔ آج یورپ وہ تو اس تمباکو نوشی کی ہلاکت سے اتنا آگاہ ہو چکا ہے کہ بڑی سخت پابندیاں اپنے یہاں لگا رکھی ہیں، اور بہت سارے سگریٹ کے برانڈز ایسے ہیں جو وہاں پر بین ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہی سگریٹ انہیں کی کمپنیاں ہمارے ملکوں کے اندر آ کے مارکیٹ کر رہی ہیں، ان کی مارکیٹنگ پر بڑا سرمایہ خرچ کرتی ہیں، اور اس کے بعد بڑی یہاں سے ان کو کمائی ہوتی ہے اور بڑے پروفٹس لے کر وہ یہاں سے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اس قدر ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے یہ درخواست کریں کہ جو بھی آپ نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کی کوشش بھی کریں، پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر لوگ سگریٹ نوشی کر کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح سے نمبر تین، ہم کسی بھی اگر اجتماعی اور کسی پبلک جگہ پر جمع ہوں اور وہاں پہ اگر وہ سگریٹ نوشی کرے، ہمیں وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی ہوٹل میں ہیں اور وہاں پر کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، وہاں جا کے ہوٹل کی انتظامیہ سے کہیے کہ یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، میرا حق ہے کہ مجھے ٹوبیکو فری ایک ماحول ملے، مجھے آلودہ فضا نہ ملے، میں کیوں یہاں پر خام خائی کی آلودگی سے اپنے وجود کو، اپنے باطن کو میں خراب کروں۔ اگر ہم اس طرح سے پبلک پریشر ڈالیں گے تو لازمی وہ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہ جو لوگ یہ اسموکنگ یا سگریٹ نوشی وہاں پر کر رہے ہیں ان کو روکیں گے۔ اسی طرح سے بسز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ڈرائیور سے، کنڈکٹر سے کہنا چاہیے کہ کیوں آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اس شخص کے عمل کی وجہ سے، اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں جہازوں میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایریا اسموکنگ فری ہے، یہاں پر اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ پورے کے پورے جہاز کو اور تمام پبلک جو بھی ٹرانسپورٹ کی دیگر ذرائع ہیں ان سب میں مکمل طور پر یہ بین ہونا چاہیے۔ نمبر چار، اپنے گھر پر تو ہمیں اختیار حاصل ہے نا، میں ہر بھائی اور ہر بہن سے درخواست کروں گا کہ آپ کم از کم اپنے گھر کو تو ٹوبیکو فری حصہ بنا دیں، طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی تمباکو نوشی نہیں ہوگی، نہ سگریٹ پیا جائے گا، نہ حکا، نہ شیشہ، نہ چلم، نہ سگار، نہ یہاں پر چھالیا اور گٹکا اور کسی قسم کے پان مسالے، اس کا استعمال ہوگا نہ گھر والے کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی مہمان آئے اس کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ بھائی ہمارے اس گھر کی حدود میں تمباکو نوشی ممنوع ہے، آپ یہاں پر کسی قسم کا تمباکو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد نمبر پانچ، حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ان تمباکو اور اس سے متعلق اشیاء کی قیمت میں بے تاشا اضافہ کر دے، اس لیے کہ اس دن سیمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر جب بھی تمباکو نوشی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے تو اس کے استعمال سے حوصلہ شکنی ہوئی ہے اور استعمال میں کمی آئی ہے۔ لہذا ہماری فوری طور پر حکومت سے اپیل یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ تمباکو نوشی کو مکمل اس معاشرے میں بین کیا جائے، ورنہ کم از کم یہ کہ ان کی قیمتیں اتنی زیادہ کر دی جائیں کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگ اس طرف جانے کا سوچے بھی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے ان کاموں میں پوری طرح سے بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، آگے سے آگے بڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو ہمیں تو نیکی کا وسیع میدان ہے، نیکی کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو نیکی کو پھیلانے کا یہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے کوشش کریں، ہم اگر دوسروں کے لیے بھلائی چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر ہم دوسروں کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت دے گا، ہمیں نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو اجر عطا فرمائے جو تمباکو نوشی کو اس معاشرے میں ختم کرنے کے لیے بڑی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ میری اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارا معاشرہ بھی ایک اسموک فری اور ہمارا معاشرہ بھی ایک نو ٹوبیکو سوسائٹی کا نقشہ پیش کر رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔